الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزا سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کا جو حصہ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ رکو نمبر 8 سے اور رکو نمبر 16 تک، یہ 9 رکو بنتے ہیں کہ جس میں اس زمین پر وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور وقت کے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جاتے، یہ 6 قوموں کا تذکرہ الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. 5 قوموں کے تذکرے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور پچھلے رکوع سے ہم نے جو 6ٹی قوم ہے آل فرعون، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام ان کی بعثت ہوئی ہے، اور تفصیلات الحمدللہ جو بھی تمہیدی نکات ہیں وہ 2 نشستوں میں تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ 2 بعثتیں تھیں، ایک آل فرعون کی طرف اور ایک اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف اس کی اصلاح کے حوالے سے. تو مدین سے واپسی پر تفصیلات انشاءاللہ آگے صورتوں میں آئیں گی، یہاں پر اختصار کے ساتھ چند واقعات ہیں یا چند چیزیں ہیں کہ جن کو نمایاں کیا گیا جس کا ہم مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا آل فرعون کو اور فرعون کو دعوت دینے کا وہ آگے بھی چل رہا ہے. یعنی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ کہ مدین سے جب 10 سال کے بعد واپس ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ، درمیان میں ظہور نبوت ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مشن کے ساتھ بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ سیدھے جائیں فرعون کے دربار میں، اس کو دعوت دیجئے، وہ طغیانے پر اترا ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے جن کے ساتھ پھر ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت وہ عطا فرما دی گئی تھی آپ کی دعا کے نتیجے میں، تو یہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر فرعون آر فرعون کے سامنے دعوت رکھتے ہیں، اور اس کے تقاضے پر کہ جب فرعون نے کہا کہ بھئی تم کیا چیزیں دیکھ کے بھیجے گئے ہو، اللہ کی کیا نشانیاں تمہارے پاس ہیں جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو پچھلی آیت میں آیت نمبر 108 میں جس پر رکوع کا اختتام ہوا تھا 13 رکوع کا، تو وہ 2 بڑے معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، عصائے موسیٰ اور ید بیضا، یعنی جو لاٹھی تھی عصا اس کو جب اللہ کے حکم پر پھینکا ہے نیچے ڈالا ہے تو وہ ازدہا بن جاتا ہے، اسی طرح سے یہ معجزات ہیں کہ جو فرعون آل فرعون کے سامنے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، اور پھر اپنے بغل سے جب ہاتھ نکالا تو وہ ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بالکل یعنی روشن ہو گیا، سفید ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو بڑے معجزے تھے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، یہ منظر ہیں یا مناظر ہیں کہ جو کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیتوں میں وہ بدلیں گے۔ یعنی اب منظر یہ ہے کہ یہ بھرا دربار ہے، فرعون آل فرعون اس کے سردار وہ موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو موزے رکھے ہیں۔ اب اس کے بعد جو فرعون کے سردار تھے انہوں نے جو ہے ان معجزات کو تسلیم نہیں کیا، اور کیا چیز سامنے رکھی، وہ سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا کہ قال الملأ من قوم فرعون، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے کہ ان ھذا لساحر علیم، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ یہاں پر خاص ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے کہ انہوں نے جادوگر قرار دیا، لیکن ساتھ میں کیسا جادوگر ہے، یعنی اس بات کو تو تسلیم کیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو چیزیں جو ہمیں دکھائی ہیں کر کے، یہ کوئی عام جادوگر تو نہیں معلوم ہوتے، تو لہٰذا اس بات کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا لساحر علیم، کہ یہ تو بہت ہی جاننے والے یعنی ماہر جادوگر ہیں، کہ جو کہ یقیناً ہے عام جادوگر نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ جو کہ انہوں نے تسلیم کی۔ اچھا، اب یہاں پر جو نقطہ سمجھنے کا ہے کہ انہوں نے جادو قرار دیا معجزات کو، اور یہ بات تو ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں سمجھ کے آ گئے کہ جادو اور جو معجزہ ہوتا ہے اس کا فرق کیا ہوتا ہے، یہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے تفصیل آ گئی۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ انہوں نے معجزات کو تسلیم کیوں نہیں کیا، کیا سبب بنا موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے تو فرعون آل فرعون نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا جو بہت بڑا سبب ہے اور وہ ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم، یعنی اس وقت کا جو شرک ہے، یعنی شرک کی مختلف قسمیں ہیں لیکن شرک آف دا ٹائم، اس وقت کا جو شرک ہے وہ ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی، مادے پر توکل، یعنی اسباب پر بھروسہ ہو چلنا، یہ بہت بڑی ٹھوکر ہے کہ جو انسانیت نے کھائی ہے، اور جو مسبب الاسباب ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کیا، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ یعنی میں چند مثالیں دوں گا تو اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی اسباب پر بھروسے سے مطلب کیا ہے، مادے پر توکل کا مطلب کیا ہے، کہ پانی ہے اور پیاس ہے، ایک پیاسا ہے، پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو ایک عام تصور کے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور ایک مادے کے لحاظ سے یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ جب ایک پیاسا پانی پیتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتی ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ جو فزیکل کیمیکل لاس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو حرکت دی ہے، تو یہ جو سائنس ٹیکنالوجی ہے وہ ایک رخ دکھاتی ہے، یہ ہماری ایک آنکھ کو کھولتی ہے کہ بھئی آگ ہے، اس کا کام جو ہے وہ جلانا ہے، وہ جلائے گی، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ پانی ہے، اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ ایک فزیکل لا ہے، ہم نوجوانوں کو تعلیم جو بھی دنیاوی تعلیم ہے اس میں یہ سیکھتے بھی ہیں، فزکس کا جو لا ہے کہ واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، پانی پیاس بجھائے گی، جو غذا ہے وہ بھوکے کی بھوک مٹائے گی، یہ ہے مادہ پرستی۔ اگر تو ہمارے بھی خیالات اس سے کچھ ملتے جلتے ہیں تو اپنے اصلاح کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کا جو کردار ان تمام چیزوں میں ہوتا ہے وہ اس کی دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ کھلی بھی ہوتی ہے۔ یعنی سائنس سے ٹیکنالوجی نے صرف ایک آنکھ کھلی ہے، لیکن جو علم وحی ہے، جو ریویلڈ نالج ہے کہ جس جو کہ اوپر ہونی چاہیے سائنس سے ٹیکنالوجی کے یعنی اس کے سائے میں، تو وہ جو ریویلڈ نالج ہے قرآن سننا، وہ دوسری آنکھ کھولتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بھائی یہ جو پانی ہے نا، اس کے اندر تاثیر ہے پیاس بجھانے کی، لیکن یہ تاثیر رکھی کس نے ہے اس میں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی. یہ پانی پیاس بجھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس میں تاثیر نہ ڈالے. یہ ہے اصل چیز بندہ مومن کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے جو عقیدہ بنتا ہے پھر, اور اس کی تصحیح ہے کہ جو کہ ضروری ہے. یہ جو لقمہ ہم کھاتے ہیں, غذا ہم کھاتے ہیں, یہ بھوک مٹا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے. جو موثر حقیقی ہے, فاعل حقیقی, اس کا اذن اور حکم نہ ہو جب تک یہ لقمہ یا جو بھی غذا جا رہی ہے وہ بھوک نہیں مٹا سکتی. یہ آگ جلا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ہاں, روٹین میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یقیناً یہ کیمیکل فزیکل لاس کے تحت چیزیں حرکت کر رہی ہیں, لیکن یہی جو مسئلہ ہے نا, یہ آج یونیورسٹیز میں, کالجز میں مسلمان پروفیسر کا کیا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک جملہ یہ بیان کر دے, یہ سائنس سے ٹیکنالوجی پڑھاتے ہوئے, فزکس کے یہ لا, کیمیکل لا پڑھاتے ہوئے, کہ ٹھیک ہے یہ آگ بچوں کیا کرتی ہے, یہ جلاتی ہے, اس کا کام جلانا, اس کا کیمیکل جو بھی ایک وہ کام ہے وہ کیا ہے, آگ جلانا. لیکن یہ لا, کیمیکل لا آگ کے لیے بنایا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ آج مسلمان ملک میں یہ اسلامک یعنی جو بھی یونیورسٹیز ہیں ہماری, کالجز ہیں, اسکولز ہیں, پڑھانے والے مسلمان ہیں, وہ پڑھاتے پڑھاتے یہ جملہ نہیں بیان کر سکتے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بیٹا آگ کا کام جلانا. لیکن یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ جب چاہے اس قانون کو روک سکتا ہے, توڑ سکتا ہے, تبدیل کر سکتا ہے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. واٹر کیپس اٹس سرفیس, پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. یہ قانون کس نے بنایا؟ بتائیں نا آج کے پروفیسر نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو, بناتے نہیں. وہ دوسری آنکھ کھلی بھی نہیں. آج ہمارے اندر بھی یہ مادہ پرستی ہے کہ جو کہ کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ بھر چکی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پانی سطح برقرار رکھتا ہے, یہ قانون اللہ نے بنایا. تو اللہ قانون بنا کے اس کا پابند نہیں ہو گیا, جب چاہے اس قانون کو تبدیل کر سکتا ہے, روک سکتا ہے. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا اور وہ سمندر کیا ہو گیا, دو پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا, درمیان سے کچھ راستہ نکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مادہ پرستی جب انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہے, اسباب ہی پر انحصار ہو جاتا ہے, تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اسباب پر توکل بڑھتا چلا جائے تو جو مسبب الاسباب ہے کہ جس پر اصل توکل ہونا چاہیے تھا وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ ہر زمانے میں رہا. یعنی جب حق آتا ہے رسولوں کے ذریعے سے تو جو مادہ پرستی ہے وہ آگے پردہ ڈال دیتی ہے اس حق کی قبولیت میں. لہٰذا یہی ہوا, فرعون آل فرعون نے جھٹ سے کہا کہ یہ معجزات تھوڑی ہیں, ان ھذا لساحر علیم, بے شک یہ تو جو موسیٰ ہے یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے, یقیناً یرید ان یخرجکم من ارضکم, اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. یعنی اب یہ بقائے وطن, اس کا جو جھانسا, ہر زمانے میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو صاحبان اقتدار ہیں جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو انہیں سب سے پہلی فکر جو لاحق ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ جو حق کے پرچارک ہیں یہ کہیں ہمارا نظام نہ تبدیل کر دیں, یہ ہمیں کہیں نکال نہ دیں اپنے نظام سے, ہمارا نظام تلپٹ نہ ہو جائے, وہ باطل نظام کہ جس سے مفادات, جس سے لاحق ہوتے ہیں ان باطل کے پرچارک, ان کی جو ہے وہ سیٹیں, چودراہٹیں ان کے ساتھ ہوتی. جبھی تو دیکھیں سورہ مومن کی آیت نمبر 26 میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ, آگے یہ واقعہ دوبارہ سے آئے گا نئے جملوں کے ساتھ اور کچھ واقعات کے ساتھ. وہاں پر الفاظ کیا ہیں فرعون کے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم, بے شک یہ جو موسیٰ ہے نا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین یعنی نظام کو جو ہے وہ تبدیل کر دے. لہٰذا ہمیشہ سے, اب دیکھیں یہ کیونکہ واقعات سب سے پہلے کہاں سنائے جا رہے ہیں, عرب کی سرزمین پر, جو مارکا چڑھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل اہل ایمان کے, وہ کفار مکہ تھے. تو ان کے بھی قول دیکھیں قرآن نے نقل کیے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ اگر تو ہم نے اس محمد پر جو نازل ہوا ہے قرآن, یہ ہدایت نامہ, اگر اس کو مان لیا, نتخطف من ارضنا, تو ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے, ہماری تو چودراہٹیں ختم ہو جائیں. اور اللہ کے رسول کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی کہ بھئی ایک اللہ کو مان لو, قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, یعنی تم ایک اللہ کو مان لو, یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ, تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس ایک کلمے کے ماننے کا مطلب کیا تھا کفار مکہ کے لیے؟ کہ بھئی وہ 360 بتوں کے متولی تھے جو وہ سجا کے بیٹھے تھے عین خانہ کعبہ میں، اور وہ متولی ہونے کی حیثیت سے پورے عرب میں ان کی چودراہٹ اور سیادت تھی، مفادات تھے ان کے، وہ حلوے مانڈے جو ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا ہے، سارے قبائل وہ آتے تھے، نذرانے چڑھاتے تھے، حلوے مانڈے مفت کے آتے تھے. لہذا اگر اس ایک کلمے کو مان لیا جائے تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہے؟ بھائی یہ 360 بت نکال کے باہر پھینکو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک اللہ کو مان. اب 360 بت جب باہر نکل گئے، ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، تو ان کی تولیت ختم ہو گئی، ان کے جو حلوے مانڈے مفت کے تو لگے ہوئے تھے ان کے منہ کو، وہ ختم ہو جاتے. پھر ان کے جو ٹریڈ کاروانس کے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، دوسرے قافلے بچتے نہیں تھے، وہ لوٹے جاتے تھے. یہ سیادت تھی چودراہٹ. تو جبھی تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ نتخطف من ارضنا، ہمیں تو زمین سے اچک لیا جائے گا اگر محمد کی بات مان، صلی اللہ علیہ وسلم. ہر زمانے میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے حق رکھا ہے، وہ مادہ پرستی نے پردہ ڈالا آنکھوں کے سامنے، اور ضد میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے، اور بقائے وطن کا جھانسا دیا، کیونکہ درباری بھی موجود تھے، کہ کہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی ایک لرزہ طاری تھا کہ جو بڑے بڑے معجزات یہ دو تھے جب وہ دکھائے گئے ہیں، تو وہ فرعون آل فرعون تو لرز گئے، لیکن انہوں نے تو اپنی چلاکی سے جو بھی درباری تھے اور جو عوام تھی ان کا رخ تبدیل کرنا چاہا کہ کہیں وہ بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں. فماذا تامرون، اب کیونکہ یہ سردار جو تھے فرعون کے وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تاکہ ایک رائے قائم کر کے پھر فرعون کے سامنے بات رکھی جائے کہ پھر کیا لایا من ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو انہوں نے آپس میں کہا فماذا تامرون، پھر بتاؤ کہ اب تم کیا رائے دیتے ہو، کس ایک رائے پہ ہم متفق ہوں اور پھر وہ فرعون کے سامنے رکھی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اپنا جو بھی مذاکرات ہیں، مشورے ہیں سردار فرعون کے، وہ کر کے اب وہ آئے ہیں فرعون کے پاس. قالو ارجے و اخاہ، انہیں کہا سردار نے فرعون نے کہ اے فرعون تم ایسا کرو کہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو مولت دو، و اخاہ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام. یعنی مولت ارجے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی سی ابھی ان کو ڈھیل دو، ان کو ویٹ کراؤ، ابھی کوئی فائنل ڈیسیجن ہم نہیں کرتے، یعنی فوری اقدام نہیں کیا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. اس کی بھی وجہ ہے کہ جو مفسرین نے لکھی ہے، کیونکہ وہ اتنے بڑے معجزے تھے کہ فرعون آل فرعون کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ بھئی اگر تو ہم نے ڈائریکٹ ان پر ابھی ہاتھ ڈالا تو جو غیبی قوت کہ جس نے یہ قوتیں موسیٰ علیہ السلام کو دی ہیں کہ جو انہوں نے دکھائی ہیں، تو لہٰذا وہ ہمیں یہ کام کرنے نہیں دے گی اور ہمیں لگ پتہ جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ کر کے یہ بات سوجھی ان کو کہ فرعون سے کہیں کہ بھئی اس کو تھوڑا ویٹنگ پہ ڈالو، ان کو ذرا اپنے پاس ابھی رکھو روکو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں تم جمع کرنے والوں کو بھیج دو، یعنی اپنے سپاہیوں کو بھیج دو، کارندوں کو بھیج دو، ہرکاروں کو بھیج دو کہ وہ شہروں میں گھوم پھر کر جو بھی ماہر جادوگر ہیں، یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، وہ تیرے پاس لے آئے ماہر جادوگروں، یعنی جو بڑا علم رکھنے والے ماہر جادوگر. اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی یہ جو بھی چیز ہے یہ تو جادو ہے، تو پھر جادو کا مقابلہ تو جادو سے کیا جائے. اور یہ بات پچھلی نشست میں ہم نے سمجھی ہے کہ ہر رسول کو اس کے دور کے جو بھی اس وقت کے رائج کیفیات تھی اس کے مطابق معجزے دیے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں جادوگری جو ہے وہ بڑا ایک اس کا رتبہ تھا، عظمت کا کام جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کے معجزے دیے گئے کہ اسی باطل کو باطل ثابت کیا جائے اسی طریقے سے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی بھیج دو اپنے سپاہیوں کو کہ وہ سب شہروں میں گھوم پھر کر ماہر جادوگر وہ جمع کر کے اور مقابلے پر لائیں. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اب دیکھیں منظر پھر بدل رہا ہے. اب تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں، اگلی صورتوں میں انشاءاللہ تفصیلات آ جائیں گی کہ بھئی مقابلے کا وقت ہے کہ جو کہ طے ہوا، یعنی یوم الزینہ، یعنی وہ عید کا دن، چھٹی کا دن، یہ طے ہوا کہ بھئی چھٹی کا دن ہونا چاہیے، اور وہ عید کا دن ہوا کرتا تھا ان کا کہ تاکہ کسی کو بہانہ نہ ہو کسی کام پر جانے کا یا جاب پر جانے کا کہ بھئی میرے ساتھ ہوئی ہے مسئلہ نہیں، چھٹی کا دن ہو اور دوہا یعنی دن چڑھے، یہ نہیں کہ رات کے وقت کوئی اپنے کام جو ہے وہ دکھا دے، دھوکہ دے دے کسی کو، نہیں، دن چڑھے روشن آنکھوں سے سب مشاہدہ کریں اور کسی کے پاس کوئی نہ آنے کا بہانہ نہیں ہوگا، چھٹی کا دن ہوگا، عید کا دن، اور سب کھلے میدان میں جو ہے وہ جمع ہوں گے۔ اب یہ منظر تبدیل ہو رہا ہے اور جادوگر وہ بڑے ماہر مختلف شہروں سے جمع کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر ان کو لایا جاتا ہے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر وہ فرعون کے پاس آئے، قالوا انا لنا لاجرا، انہوں نے آتے ہی اپنی جو اخلاقی پستی ہے، گراوٹ ہے، اس کا اظہار کر دیا۔ قالوا انا لنا لاجرا، جادوگروں نے کہا کہ فرعون کیا ہمارے لیے کوئی اجر، کوئی انعام ہوگا؟ ان کنا نحن الغالبین، اگر تو ہم غالب ہوئے، یعنی اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں، کامیاب ہو جائیں، اس پر غالب آ جائیں، تو ہمارے لیے کوئی الگ سے کچھ ہوگا؟ اب دیکھیں یہ ہے اصل میں ان کی جو اخلاقی پستی ہے، تو آتے ہی انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ اور ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جس کا ٹارگٹ جو ہے یہ عارضی دنیا ہو، تو پھر اس کی جو ذہنی پستی ہے، جو اخلاقی پستی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اسی دنیا کی رانائیوں میں اور اس کے حاصل کرنے میں اپنی جو کہ اخلاقی تنزلی ہے اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں اب تو دیکھیں یہ باتیں اگر آئینے کے طور پر رکھیں، تو آج تو جادوگری فی زمانہ جس میں ہم موجود ہیں وہ ایک نئے رنگ میں، آج سیاست کی جادوگری ہے کہ جو کہ چل رہی ہے، اور سیاسی جو جادوگر ہیں وہ اس وقت معاشرے میں جو ہے وہ موجود ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اور وہ جادوگری ان کی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو مسحور کر رہے ہیں، اور کس کا جھانسہ دیتے ہیں؟ مال و دولت کا جھانسہ دیتے ہیں، ٹکٹ کا جھانسہ دیتے ہیں کہ یہ ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اور اخلاقی پستی کیا ہے کہ وہ جو گرے ہوئے پٹے ہوئے لوگ ہیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، وہ ہیں کہ جو کہ کبھی ایک استبل میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کروڑ روپیہ خرچ کر کے وہ اس استبل سے نکال کے کسی دوسرے استبل میں جو ہے وہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ بکاؤ مال ہے کہ جو کہ چل رہا ہوتا ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ وہ مال، وہ سیٹ، وہ کرسی، کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ پروٹوکالز ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ اٹریکشنز کے جو کہ آج وہ سحر گری اور مسحور کرنے والے وہ جادوگر سیاستدان، الا ماشاءاللہ، کہ جو کہ اصل جن کی نگاہ وہ قومی مفاد نہیں بلکہ وہ اپنا ذاتی مفاد ہے، اور یہ کردار بالکل واضح ہیں روز روشن کی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ عوام کی آنکھوں میں جس طرح سے نظر بندی کا معاملہ ابھی آگے آ جائے گا، جادوگروں نے کیا، آج وہ سحر زدہ کر کے اور نظر بندی کر کے کس طرح سے مال دکھا کے اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ اچک رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی واقعی آنکھیں جو ہے وہ نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی بند ہیں۔ لوٹیروں کو جن کا سلوگن یہ ہے کہ لوٹو اور بھاگو والی کیفیت، اور کئی کئی سال کے جو ہے وہ آزمائے، لیکن یہ ہے کہ یہ دھندا ہے کہ جو کہ مستقل جاری۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہی کیفیت ہے کہ جب وہ آئے ہیں، انہوں نے اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا، لالچ جو اندر ہے، اور لازمات ہے کہ جو یعنی ایک ایسے خدا کو خدا مان رہے ہیں کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فرعون، تو ان کی جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ پھر اسی طرح سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے لیے اجر ہوگا، کوئی انعام ہوگا؟ ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوئے۔ تو فرعون نے کہا، قال نعم، ہاں ہاں، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی مال و دولت تو وہ ہو گئی ہوگا، اس کا کوئی تصور تم ابھی کر نہیں سکتے کہ جو تمہیں مال و دولت میں دوں گا، لیکن اس کے علاوہ یعنی وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے مقربین میں سے ہو جاؤ، دربار میں تمہارے لیے کرسیاں ہیں کہ جو کہ لگ جائیں گے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ یعنی سب سے بڑی سعادت تو یہ، اور ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی پورے شہر سے ہمیں جمع کیا گیا، اور کس نے جمع کیا ہے؟ فرعون، کی جو اس وقت کا رب اپنے آپ کو قرار دے رہا تھا، انا ربکم الاعلا۔ لہذا یہ ہے کہ کتنی بڑی جو ہے وہ سعادت ان کے لیے ہوگی کہ وہ گلیوں سے اٹھ کر، اور یہ ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ تم تو میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میرے دربار میں تمہارے لیے جو ہے وہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے کہ جو کہ وہ ہو جائے گا، کرسیاں تمہیں مل جائیں گی۔ قالوا یا موسیٰ، اب اس کے بعد جب ان کو یہ تسلی ہو گئی انعام کی تو جادوگروں نے کہا کہ قالو انہیں کہا کہ یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین کہ اگر یعنی یا تو تم ڈالو جو بھی اپنا داؤ چلنا چاہو تو تم چل لو ورنہ ہم ہیں کہ جو کہ ڈالنے والوں میں سے ہیں یا تو ہم ڈالیں یا تم ڈالو. اب یہ جملہ اصل میں کیا ہے ان کی جو اپنے فن پر اعتماد ہے اور کامل یقین جادوگروں کا کہ بھئی یہ جو چاہے کرے موسیٰ آج ہمیں ہی جو ہے وہ غلبہ نصیب ہوگا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. تو جس کو یہ اتنا اعتماد ہو اپنی جیت کا یقین ہو تو اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکل جاتے ہیں اچھا بھائی تمہاری مرضی ہے چوائس یورس تم چل لو یا پھر ہمیں بتاؤ ہم چل لیتے. یہ جملہ کون کہے گا کہ جس کو کامل یقین ہو کہ میں آج غالب آنے والا. تو بہرحال انہوں نے اپنی وہ اعتماد کی جو کیفیت ہے جادوگروں نے اپنے فن پر اس کا اظہار میں یہ یعنی جملہ ہے کہ جو کہ کہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال القوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چلو. یعنی جادوگروں کو تو اعتماد تھا اپنے اس فن پر کہ جو فن بالکل ڈھکوسلا تھا کچھ بھی نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ نہیں تم چلو انہیں جو ہے وہ چلنے کی دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد کس پر تھا؟ وہ اپنے رب پر تھا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا اور کامل یقین تھا کہ جو معوضہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ ڈھکوسلا یہ نظر مندی چل نہیں سکتی یہ جادوگری چل نہیں سکتی. تو قال القوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم چلو. فلما القوا تو جب جادوگروں نے اپنا داؤ چلا ہے تو وہ کیا تھا اصل میں وہ اپنے ساتھ ڈھیر سارے یعنی رسیاں وہ لائے تھے اور رسیاں انہوں نے اب پورا میدان ہے کھلا دن کا وقت ہے پوری قوم جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور یہ ہے کہ فرعون بھی ہے آل فرعون بھی ہیں سردار بھی ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی ہیں. لہذا اب انہوں نے اپنا داؤ چلا رسیاں ڈالیں اور وہ نظر بندی کر دی مسمرزم جسے آج کہتے ہیں ہیپنٹزم جسے آپ آج کہتے ہیں آج کی اصطلاحات ہیں یعنی تھا کچھ نہیں وہ رسیاں نیچے ڈالیں تو ایسا محسوس ہوا لوگوں کو کہ یہ سانپ ہیں کہ جو کہ ریگ رہے ہیں وہ رسیاں وہ لاٹریاں وہ ایسا محسوس ہوا کہ جو کہ وہ سانپ ہیں اور وہ حرکت کر رہے ہیں حالانکہ وہ سانپ نہیں بنے تھے بلکہ یہ کہ وہ نظر بندی کا معاملہ تھا کہ جو کہ انہوں نے کیا لوگوں پر. تو فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی چال وہ چلی ہے سہارو آیون الناس تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسحور کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو یعنی وہ نظر بندی ہے کہ جو کہ کر دی. وستر ہبو ہم اور ان کو انہوں نے خوف دلایا ڈرایا یعنی اب لاکھوں رسیاں روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کے پاس وہ لے کر آئے تھے اور وہ زمین میں ڈالی گئی ہیں میدان میں اور یہ کہ ہر طرف سانپ ہیں کہ جو کہ لوگوں کو رینتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ایک خوف محسوس ہوا. وجاؤ بسحر عظیم اور وہ ایک بڑا جادو ہے کہ جو کہ لے کر آئے. وہ اوحینا الی موسیٰ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القی عصاک کہ موسیٰ آپ اپنا عصا ذرا ڈالیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اور پہلے وہ عصا جب ڈالا تھا آتے ہی فرعون کے دربار میں تو وہ کیا بن گیا تھا وہ ایک توبان و مبین ایک واضح ازدہا ہے کہ جو کہ بن گیا. تو جیسے ہی اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ ازدہا بنا اور اس نے پھر کیا کیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ پس وہ اچانک نگلنے لگا وہ سب ڈھکوسلا کہ جو انہوں نے بنایا تھا. اچھا اس میں ایک رائے یہاں یعنی وہ بیان کی گئی کہ وہ سارے جو رسیاں اور لاٹیاں تھیں اس نے ازدہے نے موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ازدہا بن گیا اصلی ازدہا یہ معجزہ تھا اس نے نگلنا شروع کر دی تمام لاٹھیوں کو اور رسیوں کو. تو بعض کی رائے ہے کہ یہ بات صحیح نہیں وہ لاٹیاں رسیاں اس پر جو سحر کیا تھا وہ جو ڈھکوسلا تھا کہ جو لوگوں کو وہ سانپ نظر آتے تھے وہ سحر ختم کر دیا یعنی ازدہے نے اس پر پھر کے اور وہ لاٹیاں اور رسیاں بالکل صحیح حالت میں وہ لوگوں کو پھر نظر آئیں کہ بھئی یہ تو کچھ نہیں ہم ان کو سانپ سمجھ رہے تھے یہ تو بالکل ایسی پڑی. تو یہ دونوں رائے ہیں کہ جو مفسرین میں پائے جاتے ہیں کہ یا تو وہ سب کچھ نکل گیا یا یہ ہے کہ اس کو جو وہ نظر آ رہا تھا لاٹیاں سانپ بنتی ہوئی وہ ڈھکوسلا جو سحر تھا وہ ختم کر دیا وہ نکل گیا. پھر ہوا کیا؟ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پس حق وہ واقع ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ کہ جو وہ کرتے تھے، جو انہوں نے عمل کیا تھا وہ سب باطل ہو گیا. اور ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے، یہ حق و باطل کے درمیان مارکا تو ازل سے چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے جو کہ حق پر تھے اور ابلیس کی جو کہ باطل تھا، ازل سے یہ بات شروع ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ ابد تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور وہاں پر بھی حق و باطل پھر ابد میں اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، لیکن زمین پر بھی یہ حق و باطل کا مارکا چھڑا ہوا ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان کی کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ حق و باطل تو زمین پر موجود ہیں، اسی میں آزمائش ہے کہ کون حق کو قبول کرتا ہے کون باطل کو. لیکن اینڈ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے ہو کیا رہا ہے، بل نغزف بالحق علی الباطل. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں یہ بات آتی ہے کہ بل نغزف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاہر، کہ ہم حق کو اٹھا کے باطل پر دے مارتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اس کو کچومر کر دیتا ہے. اور فیضا ہوا ظاہر، اور باطل جب وہ مٹ جاتا ہے. اور ایز اٹ از یہی مارکا ہے کہ جو کہ مقام یعنی عرب کے جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان اور کفار مکہ کے درمیان چھڑا ہوا تھا، اہل حق اور اہل باطل. اور اللہ تعالیٰ نے پھر 8 ہجری میں کیا کیا، وجال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ ہر بت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر 8 ہجری میں مکے میں داخل ہوئے تو بتوں کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ جملہ ادا کرتے جا رہے تھے کہ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو فرمایا گیا کہ فبقا الحق وبطل ما كانوا يعملون، پس حق واضح ہو گیا واقع ہو گیا اور مٹ گیا باطل ہو گیا وہ کہ جو وہ عمل کرتے تھے. اب دیکھیے کہ ہوا کیا، آگے کا منظر ہے بڑا قیمتی ہے. یعنی وہ جادوگر کہ جو چند ساتوں پہلے وہ گمراہی میں ملوث تھے، وہ ایک انسان کو اپنا رب بنائے ہوئے تھے اور وہ حرام کام میں پڑے ہوئے تھے، جادو کر رہے تھے، جادو دین اسلام میں حرام. لیکن جس طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں، اور جہاں چاہے وہ لوگوں کے دل وہ پھیر ہوئے، حق کی طرف یا باطل کی طرف. اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے دلوں کو بھی حق کے لیے ثابت قدمی وہ نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں. اب کس طرح کا نقشہ آ رہا ہے کہ وہی جادوگر کہ جو باطل پر اڑے ہوئے تھے، ڈوبے ہوئے تھے، کس طرح سے جب یہ حق سامنے آیا اور یہ معجزہ ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تبدیل کر دیا. اب یہ واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے. پہلے تو وہ جو بھرے میدان میں فرعون اور آل فرعون کی جو مٹی پلید ہوتی ہے، ان کی جو شان و شوکت ملیا میڈ ہوتی ہے، اس کا اظہار ہے کہ جو ان الفاظ میں کیا جا رہا ہے. فغلبوا هنالك، وہ وہی مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل ہو کر جو ہے وہ لوٹ. یعنی آپ سوچیں کہ فرعون کی کیا دھاک تھی نا پورے مصر پر، انا ربکم الاعلی، مصر کی بادشاہت اور کیا کچھ اختیار نہیں، پوری بنی اسرائیل کو جو ہے وہ غلام بنا کے رکھا، ہر کوئی اس کے سامنے جو ہے وہ تھر تھر جو ہے وہ کانپتا تھا، اور اس کے ایک اشارے پر جو ہے وہ عمل ہوتا. لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے وہ جو معجزات ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے گئے، اس کے ذریعے سے پورے مصر پر اس کی جو بھی دھاک تھی وہ ملیا میٹ کر. اور یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے جادوگروں کو شہروں سے بلا کر اور مقابلے پر لے کر آیا تھا، لیکن وہ جادوگروں کی جو جادو تھا وہ چال وہ بالکل کیا ہو گئی، زمین میں جو ہے وہ مل گئے، مل یا میٹ ہو گئے، مٹی میں مل گئے. تو یہ پہلی شکست تھی کہ جو کہ فرعون اور آل فرعون کے حوالے سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور لوٹے ذلیل ہو کر. اب دوسری شکست کیا ہے، وہ دوسری شکست ہے فرعون کے لیے کہ جس نے بالکل اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے اندر کی جو اکڑ تھی وہ اس کو نکال دیا. اور وہ دوسری شکست کیا ہے کہ وہ جن جادوگروں کو مقابلے پر لایا تھا انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان کا اعلان کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ کتنی جو ہے وہ ایک کیفیت فرعون کی وہ ہوئی ہوگی, اس کا اظہار وہ آگے کے جملوں پر بھی آ رہا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے. اس کے بھی دو مفہوم ہیں, یعنی ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے بات آئی تھی کہ دو انگلیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ان کو اسلام قبول کرنے کی, اور یہ ہے کہ وہ چت ہو گئے بالکل موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, وہ سجدے میں ڈال دیے گئے, اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ایمان کی کیفیت ہے کہ جو کہ قبول کر لی, ان کو ایمان کی توفیق ہے کہ جو کہ اسلام کی وہ دے دی. تو وہ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وہ ڈال دیے گئے سجدے میں جادوگر. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیفیت ہے کہ جو کہ ہوئی حق کو اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے. قالوا آمنا برب العالمین, اب وہ جو اہل ایمان ہیں, جادوگر تھے چند ساتوں پہلے, اب ایمان لے آئے, اب ان کا جو استقامت ہے ایمان پر, اب آپ دیکھیں پہلی دفعہ حق سامنے آیا ہے اور پہلی دفعہ حق کو قبول کر کے اور کیا ثابت قدمی ہے, کیا استقامت ہے ان کے ان جملوں میں, وہ بندہ مومن کی جو شان ہونی چاہیے وہ سامنے آ رہی. فغلبوا هنالك, پس وہ فرمایا جا رہا ہے کہ قالوا آمنا برب العالمین, اہل ایمان نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر. اب فرعون پر نہیں جو کہ رب ہونے کا دعوے دار تھا, نہیں, اب اس کی ربوبیت کو ہم ختم کرتے ہیں اور اعلان اسے برات کرتے ہیں, اور اب ہم ایمان لا رہے ہیں رب العالمین پر جو جہان و جہان والوں کا رب ہے. ربی موسیٰ و ہارون, مزید وضاحت کر رہی کہ وہ کون سا رب, وہ فرعون نہیں, وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب. اب اس کے بعد دیکھیے پھر وہ باطل کی جو چالیں ہوتی ہیں, اور فرعون تو انتہائی چالاک انسان تھا, اس نے جب یہ منظر دیکھا تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ تو ڈوب مرنے کا مقام تھا نا, کہ یہ دو شکستیں اس کے سامنے وہ آ چکی تھی یا کہ بعد دیگرے, لہٰذا یہ ہے کہ اس نے ہمت نہیں ہاری. گیو دا ڈیول ہز ڈیو, اس نے ہمت نہیں ہاری فرعون, انتہائی چالاک اس نے فوراً جو ہے وہ موضوع کو تبدیل کیا. اور یہ بات آپ دیکھیں گے ہر زمانے میں باطل کے جو پرچارک ہوتے ہیں ان کا کام اور وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے نا لوگوں کے, تو وہ حق پہ پردہ ڈالنے کے لیے عنوان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے. بھئی حق ہے, بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کے لیے, زنا کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کے لیے جس طرح سے سود کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سورہ بقرہ میں کہ فاعذنوا بحرب من اللہ ورسول, اعلان برات ہے, بلکہ جنگ ہے, اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف اللہ اس کے رسول, اتنی سختی, اتنا غیظ و غضب ہے. لیکن آج کیا ہے, عنوان تبدیل کر دیا جاتا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, ارے بھائی یہ تو سود, تو وہ والا سود حرام ہے, یہ والا سود حرام نہیں, یہ 14 سال پہلے کی باتیں تھیں, اب جو ہے وہ نہیں, یہ جو پردہ کرنا خواتین کا یہ تو بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, وہ تو یعنی ماسیوں کا کام ہے پردہ کرنا, یہ ہماری خواتین جو موڈ ہیں فی زمانہ, جو زمانہ چل رہا ہے اس میں اب ہماری خواتین پردہ کریں گے. تو اس طرح سے حق کے سامنے ایک جو ہے وہ اس کا عنوان تبدیل کر کے لوگوں کے ذہن کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, ہر زمانے کا یہ وتیرہ رہا. تو یہی کام فرعون نے کیا, جب یہ دیکھا کہ بھئی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو روب ہے جادوگر ہم جمع کر کے لائے وہ ناکام ہو گئے, اور ناکام تو چھوڑو وہ آگے بڑھ کر انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا, انہی پر ایمان لیا, تو یہ تو شکست فاش تھی نا اس کی, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری, اس نے ایک چال چلی. قال فرعون, فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم, کہ تم ایمان لے آئے اس موسیٰ پر اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں. اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ مصر کی جو یہ بادشاہت فرعون کی تھی کوئی پر نہیں مار سکتا تھا اس کی اجازت کے بغیر, ایسی حکمرانی اور اس کی بادشاہت تھی کہ جو کہ قائم تھی, کیونکہ رب مانا ہوا تھا سب نے, لہذا میں تمہیں اجازت دوں اس سے پہلے تم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر. ان ہاذا مکرن مکرتموہ فی المدینہ، یہ ہے وہ چال کہ جو کہ عنوان تبدیل کر کے اس نے لوگوں کی جو ہمدردیاں وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف ہو رہی تھیں ان کو اپنی طرف کرنا چاہا. اس نے کہا کہ بے شک یہ مکر ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ چال ہے کہ جو کہ اس شہر میں تم نے پہلے چل رکھی تھی، یعنی آج کی اصطلاح میں یہ نورا کشتی ہے جو کہ تم میرے سامنے کر رہے ہو. یہ جو جادوگر ہم سمجھے تھے کہ یہ ہماری غلامی میں ہماری بات مانیں گے، یہ تو پہلے ہی تمہارے ہم نما ہو چکے تھے. تم نے پہلے ہی یہ نورا کشتی کر کے تم یہاں پر آئے ہو کہ اس طرح سے تم چال چلو گے، پھر موسیٰ علیہ السلام چال چلیں گے اور تم پھر ہار جانا اور اس طرح سے سجدے میں گر پڑنا. تو یہ تو تم پہلے سے جو ہے تم نے منصوبہ بندی کی ہے اس مکر کی اس شہر میں. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، کہ تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو. وہی بقائے وطن کی جو بھی ایک خوف ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا کہ تم اتنے عرصے سے تم یہاں پر ہو، تم کیا یہ گوارا کر لو گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس کام کرنے پر تم زمین سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ در بدر کر دیے جاؤ اس پر ایمان لا کے؟ تو لہٰذا یہ تو تمہیں چاہتا ہے کہ اس کے اہل کو اور رہنے والوں کو اس زمین سے نکال دے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس تم ان قریب جان لو گے، یعنی جو تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور میں کیا کروں گا، اب اس نے تھریٹ دی اور بڑی ہی سخت سزا اس کا اعلان کیا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں لازمن تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں جو ہے وہ کاٹ ڈالوں، یعنی اگر سیدھا ہاتھ تو پھر الٹا پاؤں. اور یہ بڑی عبرتناک سزا ہوتی ہے، اور یعنی بالکل بندہ یعنی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، کہیں چلنے پھرنے کے نائک نہیں رہتے اگر مخالف سمت میں جو ہے وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں. اور پھر اس نے کہا کہ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر میں لازمن تم سب کے سب کو سلیب دے دوں گا. اور یہ سلیب کی جو سزا تھی یہ بھی بڑی بھیانک تھی. یہ کیا تھا، یعنی دونوں ہاتھ ایک لکڑی کے ٹی شکل کے تختے پر، اور جو ہے وہ دونوں ہاتھ اس طرح سے تختے کے آگے رکھے، اور میخیں جو ہے وہ ہتیلی سے پار کر کے اور تختوں میں پیبس کر دی جاتی تھی، ٹھوک دی جاتی. اب یہ دونوں ہاتھ اس طرح سے ہو گئے، پھر نیچے تختے پر اس طرح سے دونوں پاؤں کر کے، اور درمیان سے جو ہے وہ اوپر سے میخیں گاڑ کر اور تختوں کے اندر وہ پیبس کر دی جاتی تھی. اب بندہ بالکل معلق ہے، اور اس کو پھر اوپر معلق کر دیا جاتا تھا، یا تو پھر نیزوں کے ذریعے سے اس کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، ہلاک کیا جاتا تھا، یا اوپر ہوا میں معلق کر کے. اب کیونکہ پرندوں کو بھی پتا ہے جو یعنی انسان خور کہ بھئی یہ بالکل اب بے بس ہے، تو پھر وہ نوچ نوچ کے اور وہ بھیجا سب کچھ نکال کے اس کو ختم کر دیا کرتے تھے. تو یہ بڑی سخت سزا ہے کہ جو کہ دونوں اس نے اعلان کیا کہ میں لازمن تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا، اور تمہیں سب کے سب کچھ سلیب دے دوں گا. اب اس پر استقامت دیکھیے اہل ایمان کی، جو نو مسلم تھے جو جادوگر تھے اور اب اس ایمان لے آئے. قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے جب یہ تھریٹ سنی ہے فرعون کی، تو اہل ایمان نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی جو کلمہ ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، یہ بھی ہے نا کہ جس کی بنیاد یہ ہے کہ بھئی کیا ہے، جو بھی مصیبت ہے اس دنیا کی ہے نا، عارضی ہے، اور ہم تو لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے. اذن اللہ ہی کا ہوتا ہے، ہمارے اس میں کیا عمل دخل ہے، یہ حادثات ہمارے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی حادثہ نہیں. تو بہرحال وہ ثابت قدمی دکھائی کہ بے شک ہم جو بھی تم کرو تو دنیا میں کرو گے نا، کیا کچھ کر لو گے، جان ہی لے لو گے نا، بے شک ہم تو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. وما تنقم منا، اور تم ہم سے انتقام نہیں لینے والے مگر کس بات پر، یعنی تم انتقام جو ہم سے لے رہے ہو، یہ ظلم اور ذاتی جو ہم پر کر رہے ہو، وہ صرف اس وجہ سے کہ الا ان آمنا بھی آیاتی ربنا لما جاءتنا، سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر، اس کے احکامات پر، اس کی نشانیوں پر ہم ایمان لائے کہ جب وہ ہمارے پاس آئے. یعنی اس سے پہلے تو تم نے اپنے شہر میں ہمیں پھانسے رکھا تھا کہ میں جو ہے وہ اعلیٰ رب ہوں، تو ہم سمجھے تھے کہ واقعی تم اعلیٰ رب ہو، لیکن اب تو حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اب یہ حق ہمارے سامنے آ گیا، تو ہم تو لوٹنے والے ہیں اب اس اصل رب کی طرف، تو جو چاہے کر لو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر اپنے رب کے حضور ہاتھ ہیں کہ جو کہ جوڑ کر پھر وہ اہل ایمان نے دعا کی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو جو ہے وہ انڈیل، یعنی اب اس ایمان کے راستے میں جو مصائب اور مشکلات، جو آزمائش، وہ کٹھن آزمائش اب آنے والی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صبر کا دامن ہم سے جو ہے وہ چھوٹ جائے، تو اللہ تو ہم پر صبر کو جو ہے وہ انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دے، ہمیں موت دے فرما برداری کی حالت، اور یہی ہے وہ تقاضا کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری، کہیں نافرمانی کی حالت میں تمہیں موت آ جائے، موت تو آئے گی اور تمہیں بتا کے نہیں آئے گی، تمہارا ایک وقت ہے کہ جو کہ متعین ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے کا پتہ نہیں، لیکن دیکھو یہ کیفیت یاد رکھنا کہ تم نافرمانی کی حالت میں گئے تو کیا منہ لے کے جاؤ گے اللہ کے حضور، تو ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں. تو اہل ایمان نے دعا کی کہ اللہ ہمیں وفات بھی دے تو اس حالت میں کہ ہم تیرے فرما بردار، اور یہ صبر کو انڈیل، اور واقعتاً آج جو اسرائیل یہ بدماش فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر یہ کر رہا ہے، تو واقعی یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کے لیے یہ دعا ہے، اور وہ تو کر ہی رہے اپنے لیے دعا ڈٹے میں، لیکن واقعی یہ ہے کہ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ یہ دعائیں ہیں کہ جو کہ کرنی چاہیے، اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے، پڑھنی ہی چاہیے، فرق ہے پڑھنے میں اور مانگنے میں، یعنی مانگی جائیں خلوص کے ساتھ، مانگی جائیں اس نیت سے کہ واقعتاً ہم ان دعاؤں کے مزداق اپنے آپ کو بنائیں، ہمیں پتہ تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صبر تو پوری زندگی سے عبارت ہے بندہ مومن کے، قدم قدم پر اسے صبر کرنا پڑتا. تو ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل، ہمیں ثابت قدم رکھ، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت عطا کر فرما برداری کی حالت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً ایسی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نافرمانی سے ہمیں بچائے، اور ہمیں واقعتاً جو بھی تکالیف ہیں اس دنیا میں نظام باطل کی طرف سے، اور واقع یہ ہے کہ ہماری جو بھی آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صبر اور شکر کی کیفیت جب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.